فائدہ مل رہا ہے تو ہم آگے بڑھ کے اس کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. اور ہم نے یقیناً یہ محسوس کیا اللہ آپ کے تمام تر اعمال کو اور سعی کو قبول فرمائے. اور ہم اس بات کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں اس منبر سے کہ ہماری تمام تر نسلیں نسلن بعد نسلن قیامت تک حب میں آج رسول سے دوچار. ظاہر ہے کہ اگر یہ مل جائے تو پھر مومن گمکردہ راہ ہونے کے لیے راہ دشوار گزار سمجھتا ہے, اس لیے کہ جو اس راہ پہ آ جاتا ہے پھر اس کو ایسی روشنی مل جاتی ہے, پھر اس کا ذہن جو ہے وہ اس قدر نور سے مستعل ہو جاتا ہے کہ وہ اس راہ سے الگ ہٹ کے کوئی راہ نہ سمجھنا چاہتا ہے نہ اس راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ یہی راہ اللہ کی سب سے پسندیدہ راہ ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل کے ساتھ اور اپنی تمام تر قربانیوں کے ساتھ اس بات کے لیے آگے بڑھتے رہے کہ جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے ہیں وہ مشعل راہ کی حیثیت میں دنیا والوں تک پیغام ہدایت و حقیقت کو پہنچاتے رہے. اور ایسا ہی ہوا ہم لوگ, وہ خدا تو کسی کو بھی نہیں ملانا, حالانکہ خلیل جیسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا اس کو بھی یہ خطاب اللہ نے دیا کہ آن حضرت کے بعد اگر کوئی شخص مقرب ترین ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں جو جد امجد ہیں سرکار حکومت. دوستو مگر یہ خطاب صرف سرکار سکتی مرتبہ کی ذات سے منسلک ہے. کیا ہے؟ ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, یہی ہے نا, ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو جو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو پھر وہ زحمت نہیں ہوتا ہے, وہ رحمت ہی رحمت ہوتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ پیغمبر 13 برس تک اپنی مکی حیات میں مشقتیں اٹھاتے رہے, زحمتیں اٹھاتے رہے, تکلیفیں اٹھاتے رہے, مگر یہ دکھا دیا اپنے عمل سے کہ مجسم نمونہ رحمت ہے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام پڑھیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو, اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تو رحمت کا نمونہ ہے لیکن اس عالمین کے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے کوئی ہونا چاہیے, اس کی حفاظت کے لیے کوئی ہونا چاہیے, اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ہونا چاہیے, اس کے مقصود کو قیامت تک پہنچانے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. اس لیے پروردگار عالم نے سرکار کو رحمت بنا کر بھیجا لیکن سرکار نے یہ دعا کی کہ پروردگار مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا سلطان عطا کر دے جو نصیر ہو. میرے ساتھ رب ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ میرے لیے قرار دے, واجعل لی من لدنک اپنے پاس سے میرے لیے قرار دے ایک سلطان نصیر. ابھی تو دوستو میں اس سے پہلے بھی شاید اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں اور پھر آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ نصیر کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کا مفہوم تمام تر قیود زمانہ سے علیحدہ ہے. ناصر کہتے ہیں حال کے مددگار, نصرت کرنے والا جو حال کا مددگار ہو, مگر نصیر اسے کہتے ہیں جو ماضی میں بھی مددگار رہا ہو, موجودہ صورت میں بھی مددگار ہو اور قیامت تک مددگار رہے.
اللہ اکبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نصیر نہ مل گیا، وہ مددگار نہ مل گیا جس نے آدم کی بھی مدد کی، نوح کی بھی مدد کی، ابراہیم کی بھی مدد کی، موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی مدد کی. ظاہر ہے کہ بشریت کے سانچے میں نہیں ڈھلا تھا، نور ہی کی کیفیت میں تھا، مگر مددگار رہا. خدا کی قسم اگر یہ نہ ہوتا تو آدم کی وہاں ترک اولاد کی بخشش نہ ہوتی. مگر سرکار کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جو لفظ ہے کہ مل لدن کا اپنے پاس سے دے، تو اللہ نے بھی کہا کہ اب میں اپنے پاس سے نہ دوں اگر نصیر تو کہنا. اس لیے اللہ کے گھر کا انتخاب ہوا. فاطمہ بنت اسد کو کوئی معمولی ذات نہ سمجھے، یہ حیدر کرار کی ماں ہے. یہ حیدر کرار علی بن ابی طالب کی ماں ہے. خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کر یہ کہا، پروردگار تجھے معلوم ہے میں ابراہیم کے دین پر ہوں، میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، تجھے معلوم ہے کہ میں کیا یقین رکھتی ہوں، میرا کیا ایمان ہے. پروردگار یہ جو بھی میرے شکم میں ہے اسی کے واسطے سے کہتی ہوں کہ میری منزل کو آسان کر دے. ابھی تب ہل ہی رہے تھے کہ دیوار کھل گئی. ابھی تو اگر دیوار گرنے کا اندیشہ ہو، اگر شک ہو جائے، تو ایسی حالت میں وہ ذات جو بھی ہوگی اندر دوستو، وہ اپنی مندروں سے دور چلی جاتی ہے، مگر فاطمہ کعبے میں چلی گئی. اور واقعات آپ سب کے علم میں ہیں، مجھے پوری تفصیلات نہیں پیش کرنا ہے، مگر اتنا عرض کر دوں کہ ہوا یہ کہ جب اندر سے واپس آئی ہے، اس وقت تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، نبی نے ہاتھوں پہ لے کے کہا لاؤ میرے بھائی کو مجھے دو، اور آنکھیں کھولتے ہی جو علی نے بات کہی وہ یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ.
محمد والے محمد صلی اللہ.
اور جب تک وہ اس منزلت پہ نہ پہنچ گیا کہ رسول کی نصرت کر سکے، مدد کر سکے، چونکہ رسول رحمت للعالمین ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں نے یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ رحمت للعالمین رہے، تو پھر یہ رحمت للعالمین رہیں گے. یہ بات اور یہ تمہید میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ پروردگار نے یہ کہا کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ تمام صراط مستقیم جو ہے، یہ فساد کا راستہ نہیں ہے، امن کا راستہ، یہ زیادتی کا راستہ نہیں ہے، یہ عدل کا راستہ ہے. تو آپ سمجھنا چاہیے کہ جنہوں نے آج اپنی فکر کو بدل لیا ہے اور اسلام میں اسلام کا نام اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی کمر دہشت گردی پر باندھ لی ہے، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیررزم کا دین ہے، یہ دہشت گردی کا دین ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ محمد کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ محمد کے بعد ان کی جو حکومتیں اسٹیبلش ہو گئی ان کے نام پہ ہو رہا ہے. میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ سرکار اپنی مرتبہ کی حیات میں کوئی بھی غزوہ اور کوئی بھی جنگ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں دفاع کی مہر نہ لگی ہو، ہے نا میرے ساتھ. اور دفاع واجب ہے، لازم ہے دفاع. صلوات پڑھنی بن گئی اور جو بٹ گئے انہوں نے افواج بنا لی اور انہوں لیے رحمت للعالمین کے ساتھ پروردگار عالم نے ایسے افراد کو بھیجا. اور قرآن نے بتا رکھا میں کبھی بغیر قرآن کے گفتگو نہیں کرتا, صلوات پڑھنا تو میں
چاپ
جرداد جیسے لبنانی کرسچین کو عدالت علمیہ کے نام سے کہ دنیا نے بڑی کوشش کی اس امام المتقین کی ذات پر پردے ڈالنے کے لیے اور دنیا نے دشمنوں نے اس لیے چھپایا کہ وہ دشمنی کرتے تھے، دوستوں نے اس لیے چھپایا کہ ان کی جان اور ان کی گردنیں محفوظ رہ جائیں، اس کے باوجود بھی عدالت علمیہ چھپ نہ سکی۔ حکومتوں نے پکار پکار کر کہا، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے خلیفہ ثانی کے دور میں خود ان کی آواز ہے، کہتے ہیں جب علی مسجد میں ہو تو کوئی مسند عدالت پر نہ بیٹھے اور کوئی فتوا نہ دے، اس لیے کہ علی سے بہتر قاضی کرنے والا کوئی اور نہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر نے اپنے خطبے میں یہ بات کہی جاتے وقت جانے سے پہلے کہ دیکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر، اور نہ نسلی طور پر کسی کو کوئی فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، اور مولا نے اپنی حکومت کے دور میں یہ ثابت کر دیا ہے جب بیت المال سے لوگوں کو ان کے حساب سے ملا اور جو عرب تھے اور ناس کرتے تھے ان کو جو حکومتوں کے دور میں ملتا تھا وہ علویہ دور میں نہیں ملا، تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ آپ نے کیا کیا، عجمی کو زیادہ دے دیا اور ہم کو اتنا ہی ملا جتنا عجمی کو مل رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہے، تم نے پیغمبر کا خطبہ نہیں سنا، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، کس کو کس پر فضیلت ہو سکتی ہے؟ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف وہ ہے فضیلت رکھنے والا اللہ کی نگاہ میں مکرم جو تقوا کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ پیغمبر کے خطبے میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کو بزرگی ہے جو تقوی رکھتا ہے، یعنی جو متقی ہے۔ علی نے کیا کہا، ذرا دو لفظوں میں یہ بھی سن لیجیے، مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم متقی کو دیکھنا چاہتے ہو اور پرہیزگار کو دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا نگاہ کر کے دیکھو تو تم دیکھو گے کہ اس کے دل میں خوف ہے اور ایمان میں یقین ہے، اگر کسی سے ملتا جلتا ہے تو احتیاط سے ملتا جلتا ہے، اگر فاقے کے عالم میں ہے تو پھر بھی صبر کیا جا رہا ہے، متقی اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والا ہے، اور اگر تم متقی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت دیکھو جب زلزلے آئیں، جب اس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں، اس کا وقار اور شان دیکھو، جب اس کو نعمت پر نعمت عطا ہو تو اس کے شکر کے سجدے دیکھو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حق سے باہر نہیں رہتا، باطل میں داخل نہیں ہوتا۔ گجراتی آیت تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے لیے مکرم ترین بندہ وہ ہے کہ جو پرہیزگار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں دنیا کی سیاسیات کو جگہ نہیں دینا چاہیے، اور خاص کر ہمارے اپنی تنظیموں میں جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں، انکلوڈنگ مونٹریال میں بھی، اور پاکستان اور ہندوستان سے لے کر اپنی اس زندگی کے اندر جو دیکھتا چلا آ رہا ہوں، تو جب دنیا غالب آ جاتی ہے تو انسان تقویٰ سے خارج ہونے لگتا ہے، مخالفتیں بڑھنے لگتی ہیں، اس کی انانیت بڑھنے لگتی ہے، یعنی جہاں انسان یہ سوچتا رہے کہ میں کچھ ہوں وہیں پرابلم ہے، وہاں متقوا سے خارج ہونا۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بندگی کی اس تحریک پر ہے کہ جہاں وہ پرہیزگاری ثابت کر کے دکھائے اپنے عمل سے، اور دنیا سے کچھ نہ لے بلکہ اسی کی بیعت اور اسی کی اتباع پر جائے جس نے دنیا کو تین بار طلاق دے کر یہ کہہ دیا کہ میں نے دنیا کو رخصت کر دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، میں نے قرض کیا تھا کہ وہ دنیا دار میں رہے، نہیں، دنیا ہی میں رہ کے جیو مگر ایسے جیو جیسے وہ چاہتا ہے۔ علی جان علی مطلب یہاں تک اگر میں آپ کو پہنچا سکا تو اس کے بعد مسلسل آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو یہ بتا رہی ہیں کہ تقویٰ کی حقیقت اور منزلت کیا ہے۔ جہاں قرآن مجید میں سورہ حجرات کی اس آیت نے کہا، وہیں سورہ طلاق میں شاہ کے فرمایا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا تم دیکھو گے تو وہ ایسا ہوگا اور ہم اس متقی کو اپنے پاس سے ایسا رزق دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا کہ اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے. یجعل لہ, ہم اس کے لیے رزق مقرر کر دیں. تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جن کو مسائل ہیں, جن کے لیے مشکلات ہیں, خدا گواہ ہے حضور و خشوع سے دو رکعت نماز ادا کر کے اہل بیت کے حوالے سے اگر آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں تو دیکھیں آپ کی کیوں نہ مستجاب ہو. اور سب سے بہتر دعا وہ ہے عزیزوں اور دوستو جہاں اہل بیت کے واسطے اور وسیلے سے کی جاتی ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے حکم پر صلوات نبی اور ان کی اولاد پر بھیج کر دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی اپنی دعا طلب کی تو یقیناً پروردگار اس کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً ہم قیامت میں تقوی اختیار کرنے والے کو نجات دیں گے اور وہ جنت کا حصہ ہوں گے. مگر اس کے بعد ہی فوراً یہ کہا کہ نظر الظالمین فیہا جسیا, اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. عزیزان عالی مرتبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کی ضد ظلم ہے. میرے ساتھ آیا, یعنی تقوی کی ضد ظلم ہے, یعنی پرہیزگاری کی ضد ظلم ہے. قرآن مجید کی شاید اسی لیے تمام تر تفسیریں کرنے والوں نے جب ظلم کی تعریف کی تو انہوں نے لکھا کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ, کسی شے کو اس کے محل سے ہٹا کے رکھ دینا ظلم ہے. بس عزیزو اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ معصیت وہ ہے, گناہ وہ ہے, خطا وہ ہے کہ پروردگار عالم نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو متقی اور پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خاطی ہو, وہ معصیت کرے. چونکہ خطا اور معصیت ہی جو حقیقت ہے, جو عدل ہے, جو صحیح ہے, اس کو اپنے مقام سے ہٹا دیتا ہے. اس لیے دو طرح کے ظلم ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو اپنے نفس پہ انسان کرتا ہے تو وہ شرم, دوسرا ظلم وہ ہے جو غیروں پر کرتا ہے. اس لیے کہا کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو, حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو, اور اپنے قرابت داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو. صلہ رحم اتنا اہم ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے چار یا پانچ آیتیں ہیں کہ دیکھو اگر تم نے سات پشتوں میں اپنے ماں اور باپ دونوں کے حوالوں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم نہیں کیا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ تم اپنے تمام تر اعمال جو ہیں ان کو اکارت کر دو. اس لیے کہ تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ جیو, نہ کہ دشمنی اور عداوت. اگر میں یہاں تک آپ کو پہنچا سکا تو اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پر یہ مولا کا ایک مختصر سا خطبہ ہے جس کو میں سناؤں گا آپ کو. آپ دیکھیں کہ مولا اس میں فرماتے ہیں کہ مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا, یعنی دین عقل کے ساتھ ہے, شریعت عقل کے ساتھ ہے, عمل عقل کے ساتھ ہے. مولا یہ فرماتے ہیں کہ مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا, یعنی عقل تسلیم کرتی ہے کہ توحید حق ہے, عقل تسلیم کرتی ہے کہ عدالت حق ہے, عقل تسلیم کرتی ہے کہ نبوتیں حق ہے, عقل تسلیم کرتی ہے کہ امامت اور ہدایت حق ہے, عقل تسلیم کرتی ہے کہ یوم نجات ہونا چاہیے ایک دن تاکہ صحیح عدل اور فیصلے کا دن ہو اور فیصلہ ہو سکے. اس لیے مولا نے یہ فرمایا کہ مومن اپنی عقل کو زندہ رکھتا ہے اور اپنے نفس کو مار ڈالتا ہے. یہ مولا کا مختصر سا خطبہ ہے, یہاں تک کہ اس کا دل دوڑ دار اور تنو توش ہلکا ہو گیا اور اس کے لیے بھرپور درشندگیوں والا نور ہدایت چمکا کہ جس نے اس کے سامنے راستہ نمایاں کر دیا اور اسے سیدھی راہ پر لے چلا اور مختلف دروازے اسے دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازے اور دائمی نجات کے راستے پر لے آئے. عزیزو دوستو یہ کس کا کلام ہے؟ یہ امام المتقین کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ مجھے وقت اتنی اجازت نہیں دے گا کہ میں ان تمام تر تفصیلات کے ساتھ آپ کو وہاں اور اس مندر تک پہنچا سکوں. بہت سی چیزیں میں بیان کرنا چاہتا تھا. خدا کے پسند امام المتقین کی ذات وہ ہے کہ کوئی علی کے مقابلے پر بعد رسول پیدا نہ ہو سکا, نہ علم کے لحاظ سے, نہ محراب عبادت میں عبادت کے لحاظ سے, نہ میدان کارزار میں جہاد میں جہاد کی منزلت شجاعت کے لحاظ سے. اور اسی کو لکھنے والے نے لکھا ہے
کہ یہ تینوں حضرتیں کہیں کسی میں جمع نہ دیکھی گئی، صرف ایک ہی ذات امام المتقین کی ہے کہ اگر محراب عبادت میں دیکھو تو علی سے بہتر خضوع و خشوع کرنے والا نہیں ہے، میدان شجاعت میں دیکھو تو علی سے بہتر ضرب لگانے والا نہیں ہے دشمن پر،
اور اگر علم میں دیکھو تو علی سے بہتر علم کے چشمے وا کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا علم الاغم مولا نے توحید کے اوپر گفتگو کی ہے، اللہ کی عظمت جلالت کے اوپر گفتگو کی ہے، وجود باری تعالیٰ پر گفتگو کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ جو توحید کا کنسپٹ ہے اس کو دنیا سمجھے کہ کنسپٹ توحید کا کیا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوسروں نے جب پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں گفتگو کی تو وہاں تک پہنچ گئے کہ العیاذ باللہ قیامت کے دن چاند کی طرح سے روشن ہوگا چہرہ اور تم اپنے معبود حقیقی کی زیارت کر سکو گے، کیا یہی توحید ہے؟ کیا یہی توحید ہے؟ نہیں، توحید یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، امیر المومنین اپنے پہلے خود پہلا فرماتے ہیں کہ دیکھو توحید یہ ہے کہ جس نے اشارہ کیا، صرف اشارہ کیا تو گویا وہ شرک کے دائرے میں چلا گیا۔ ہم کو اشارہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، چاہے کہ ہم اس مندر کو سوچیں کہ وہ جل شان معاذ اللہ مٹیریل اور مادیت سے کوئی متعلق رکھتا ہے، نہیں وہ تو ایک قوت ہے، وہ تو ایک طاقت ہے، اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ کبھی اس کی ذات کی کنہ پہ نہ جانا، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیوں ہے، نہیں اس کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق سے پہچانو تو پہچان سکو گے کہ خالق ہے۔ دوستو اگر علمی لحاظ سے ہم دیکھیں اور قرآن کی تفاسیر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو امام المتقین کی ذات سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے، اور خدا گواہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے دور حکومت، ظاہر ہے کہ یہ جتنے خطبات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں یہ زیادہ تر خطبات کوفے کے منبر سے ہم کو ملتے ہیں جہاں مولا نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا، صرف مولا نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقہ، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، قبل اس کے کہ تم مجھے کھود۔ عزیز دوست 21 رمضان تمام ہو چکی، آج ہم اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں، اور خدا کی قسم ہم کو اس پر ناز ہے چونکہ ہمارے پاس اس راستے کے حوالے سے جو دین اور شریعت پہنچا ہے، جو سلسلہ ہم تک آیا ہے، وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ علمی تفہم رکھنے والے جو علماء اور جو تفہم رکھنے والے افراد ہمارے دین اور شریعت کی محافظت میں ہم تک دین کو پہنچانے والے ہیں، آپ کو پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں ملیں گے، وہ افراد جن کا احسان ہے، چاہے اس میں شیخ صدوق ہوں، چاہے اس میں شیخ مفید ہوں، چاہے یعقوب کنینی ہوں، کافی کے لکھنے والے یا منتہ یا سے لکھنے والے صدوق ہوں، عزیز اور دوستو ان سب نے محنت و مشقت کر کے اس دین و شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے ہم کو یہ دین پہنچایا، شریعت پہنچائی، یہ فقہ ہم تک پہنچی، تو لازمی امر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو نہ بھولنے پائیں، اپنے ماضی سے نہ کٹنے پائیں، اس لیے ضروری امر یہ ہوا کہ سب تفہم نہیں کر سکتے، سب جو ہے دین و شریعت کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا ضروری امر یہ ہے کہ اصول میں اس بات کی کوشش کریں کہ تحقیق ہو اور توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کو اپنے شعور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن جب مسئلہ عمل کا ہو، جب مسئلہ حروف کا ہو تو چونکہ سب نہیں پوری طور سے ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ قرآن پر نہ حدیث پر، اور نہ ان کی فکر وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے لازم ہے کہ ایک سلسلہ تقلید ہو، ایک سلسلہ مرجعیت ہو۔ اس لیے آج تک ہمارے یہاں اجتہاد بھی زندہ ہے، مرجعیت بھی زندہ ہے، اور لازمی امر یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل صحیح ہو اور قبول ہو جائے تو مرجع کی تقلید میں رہتے ہوئے عمل کو بجا لائے، اور مسائل شریعہ میں جو ضروری مسائل ہیں ان کو پڑھ کر، جان کر، حفظ کر کے اس بات کی کوشش کریں، یہ خیال رکھیں کہ عمل صحیح ہو۔ نماز ادا کر رہے ہیں تو
روزہ رکھ رہے ہیں تو اور دوسرے ضروریات کے مسائل ہیں تو کاروبار کر رہے ہیں تو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو ہر معاملے کے اندر ہمارے پاس ایسا مشہور موجود ہے کہ آپ مرجع سے رجوع کریں تو آپ کے مسائل کا حل اور سوال کا جواب موجود ہے. عزیز نان عالی مرتبت بس میرے وقت اور منزلت تمام ہو چکی ہے اور میں حق الوسع بات کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ پیغام میں آپ تک پہنچا دوں کہ متقی اور امام المتقین کے حوالے سے اگر ہم اپنے آپ کو تقویٰ سے منسلک رکھتے ہیں تو ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اس بات پر عمل پیرا رہیں جو امام ہمارے ہم سے چاہتے ہیں. اور خدا کرے کہ ہمارے تمام تر اعمال درگاہ قاضی الحاجات میں پورے ہو جائیں اور اس کے لیے قبول ہو جائیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نے جن سے اپنی ذات کو وابستہ کیا ہے, جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ فضائل اور یہ مسائل, یہ مسائل اور مسائل اسی لیے ہیں دوستوں کہ جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور جب ہم ان کی حیات اور زندگی کے اوپر تفصیل ڈالتے ہیں, جب ان کی سیرت و بصیرت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جائے کہ وہ خود ہی عمل پیرا تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کے ماننے والے بھی ویسے ہی عمل پیرا ہوں. نہ وہ کبھی عدالت سے خارج ہوئے اور انہوں نے بھی اس بات کی تمنا کی, وصیت کی ہے امیر المومنین نے, اسی کو عباد اللہ و تقوی اللہ. یہاں جہاں بھی خطبات ملتے ہیں اس میں اکثر مقامات پر مولا یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. عزیزو آج اسی کا یہ دن ہے, یہ یوم شہادت ہے. آپ سب یہاں جمع ہو گئے ہیں تاکہ ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس کے لیے ایک ان کے سامنے کنڈولینس پیش کر سکیں, تعزیت پیش کر سکیں. نہیں نہیں, سرکار ختمی مرتبت رسول اللہ کو ان کے بھائی کی تعزیت پیش کر سکیں. نہیں, زینب و کلثوم اور حسن اور حسین کو ان کے بابا کی تعزیت پیش کر سکیں. نہیں, میں کہوں گا آگے بڑھ کے اپنے زمانے کے امام جو حیات ہے اور زندہ ہے, ہم یہ کہیں مولا آپ کے جد نامدار کے لیے ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں. ہاں یقیناً کوئی بعید نہیں ہے کہ خود ہمارے امام زمانہ جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہوں. ابھی تو دوستو بس چند لمحے کی آپ کو زحمت ہے, آج 21ویں رمضان کا دن تمام ہو چکا ہے. شب جس طرح سے گزری ہے میں اس مندر تک آپ کو پہنچا کر کل رات وہاں تک پہنچا تھا کہ امام علی سے ام البنین نے یہ بات کہی کہ مولا سب کے ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیے مگر میرا لال رہ گیا. تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کو بلا کے کہا کہ دیکھو عباس کی یہ تمہارا آقا ہے, یہ فرزند رسول ہے, تم میرے بیٹے ہو, خیال رکھنا. یہی سبب ہے عباس نے ہمیشہ آقا کہا, عباس نے ہمیشہ اطاعت کی, فرزند رسول کے حکم کے آگے سر جھکائے رہے. عزیز اور دوستو جب یہ سب کچھ ہو چکا راوی بیان کرتا ہے کہ میں نہیں بھولوں گا, میں نے دیکھا مولا نے چاہا کہ تخلیہ ہو اور صرف زینب علی کے پاس رہ جائے. ہاں کچھ وصیتیں حسن کو کر چکے, کچھ وصیتیں حسین کو کر چکے, تو اس کے بعد مولا علی کے پاس یہ فاطمہ کی بیٹی موجود تھی. ایک مرتبہ گلے کے بوسے دے کر, بازوؤں کے بوسے دے کر علی نے یہ کہا بیٹی گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, یہ راز اس دن کھلا ہے جس دن کربلا میں یہ قافلہ لٹ کے زینب پہنچی ہے اور کابستان تک آگے نہیں بڑھی. پوچھنے والے نے
سے